الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ازان درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع بھی گزشتہ سلسلے سے پیوستہ ہے، اور موضوع ہے ہمارا سنتیں اور نوافل سے متعلق احکام شریعت کیا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ عام مسلمان کے اوپر پانچ نمازیں جو عاقل بالغ مسلمان ہیں اس پر فرض ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھیں، ان میں ایک نماز تہجد بھی تھی۔ نماز تہجد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نفل ہے، سنت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں کئی حوالے سے لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ نماز تہجد کب پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس پر ہی ہم آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی کم از کم دو رکعت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ رکعات تک ثابت ہے، اور بزرگان دین سے 12 رکعات تک اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دو دو رکعات کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا وقت نماز عشاء پڑھنے کے بعد لمحہ بھر سو لے بندہ، اس کے بعد اٹھے تو طلوع فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے تک اب یہ شخص نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ آخری وقت تو صبح صادق ہے، لیکن ابتدائی وقت کا اس کا جو تعلق ہے وہ نماز عشاء پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ سوئے تو اس کا وقت شروع ہوگا۔ تو گویا کہ اس کا ابتدائی وقت جو ہے وہ ہر شخص کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء اول وقت میں پڑھ کر ایک آدھ گھنٹے کی نیند لے لے تو وہ بھی اٹھ کر جو ہے وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص پوری رات جو ہے وہ جاگتا رہے اور تو وہ نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ یوں ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد سو جائے لیکن عشاء پڑھ کے نہ سوئے اور اب اٹھے تو اب بھی جو ہے وہ نماز تہجد ادا نہیں کر سکتا، تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور سونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بستر تکیہ لگا کر ہی سویا جائے، بلکہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی آنکھ بھی لگ گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ سونے والی شرط پائی جائے گی اور وہ شخص نماز تہجد ادا کر سکے گا۔ بعض لوگ بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کی راتوں میں یا اور دیگر جو بڑی راتیں آتی ہیں، مبارک راتیں، شب معراج، شب براءت، شب قدر وغیرہ، شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو لوگ پوری پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بسا اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو واقعی پوری رات لمحہ بھر کے لیے بھی آپ عشاء پڑھنے کے بعد نہ سوئے تو نماز تہجد تو ادا نہیں ہوگی، لیکن صلاۃ اللیل کے نوافل کی نیت سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز تہجد اگر پڑھنی ہے تو یوں ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی لمحہ بھر کے لیے اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ نماز عشاء ادا کر چکے ہوں۔ نماز عشاء کی جو ادائیگی کی ہم نے بات کی، تو نماز عشاء دو چیزوں پر عموماً مشتمل ہوتی ہے، ایک فرض اور ایک وتر. سنتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دو ایک اہم ترین جو ہے وہ حصے ہیں کہ اگر یہ نہیں پڑھے تو ان کی قضا بھی لازم ہوتی ہے. لیکن جو ہم نے نماز تہجد کے لیے عشاء پڑھنے کی بات کی، تو پوری عشاء نہیں بلکہ اگر فقط فرض بھی پڑھ لیے، وتر بعد میں پڑھنے کا ارادہ ہے، تو بھی وہ شخص نماز تہجد ادا کر سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی شخص نماز عشاء کے چار فرض پڑھ کر سویا اور ایسے وقت میں اٹھا کہ اب اسے پتا ہے کہ اگر میں نماز تہجد ادا کروں گا دو رکعت تو میری نماز وتر قضا ہو جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ نماز تہجد پڑھے، بلکہ اس پہ لازم ہوگا کہ وتر کو وقت کے اندر ادا کر لے تاکہ نماز وتر جو ہے وہ اس کی فوت نہ ہو جائے. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال.
منفیاز اختار اسلام آباد سے آج کروں. صبح کی نماز اگر بندہ لیٹ ہو جائے تو کیا قضا پڑے گا، یا کہ اگر آنکھ صبح ہی کھلی ہے مثلا سورج نکل گیا ہے تو قضا پڑے گا، یا کہ پھر پوری ادا کرنی پڑے گی؟
جی مزید کون.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بھی سردیوں کا موسم ہے، نیچے کپڑوں کے اوپر لوگ کوٹ وسکٹ جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو کیا دوران نماز جیکٹ وسکٹ کوٹ وغیرہ کے بٹن بند کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اور کھلے رہ گئے تو کیا صورت میں نماز ہو جائے گی؟
جی مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں امام صاحب اگر الحمدوں کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں اور وہ سورت اگر آدھی پڑھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں.
جی، پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص نماز فجر میں کے وقت گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلے جبکہ سورج طلوع کر گیا، تو اب وہ نماز فجر قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ طلوع صبح صادق کے وقت جب یہ وقت شروع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب پہ نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سورج کی پہلی کرن چمکنے کے ساتھ ہی نماز فجر اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز قضا ہو گئی. اب اگر وہ اٹھا ہے اگرچہ ابھی ہی سورج طلوع ہوا ہو، تو نماز بہرحال اس کی قضا ہو گئی، اور اب وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک 20 منٹس کے بعد تک جو ہے وہ شخص نماز فجر ادا نہیں کر سکتا کہ یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، لہذا یہ مکروہ وقت گزرنے دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز فجر ادا کی جائے اور یہ قضا کی نیت کے طور پر ہی ادا کی جائے گی. اب اگر غفلت کی بنیاد کے اوپر نماز فجر قضا ہوئی تو گناہگار بھی ہوگا، اور اگر اس کی غفلت نہیں تھی تو پھر اس صورت کے اندر گناہ نہیں ہوگا. نمبر دو، ہمارا سوال ہے کہ سردیوں میں لوگ واسکٹ پہنتے ہیں یا جیکٹ پہنتے ہیں یا کوٹ پہنتے ہیں، تو کیا نماز میں اس کے بٹن بند رکھنا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ نماز کے اندر ان چیزوں کے بٹن یا زپ وغیرہ لگا کر ہی نماز پڑھی جائے، کہ یہی بہتر ہے، اور یہی معاشرے میں بھی ہمارے ہاں کہیں آنے جانے میں، بڑے آفیسر کے سامنے آنے جانے میں اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور اسی چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ جو سب سے معزز ترین بارگاہ ہے، سب سے بڑی بارگاہ ہے، اس میں بھی جانے کے لیے ہمیں انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی شخص نے کوٹ کے بٹن یا واسکٹ کے بٹن یا جیکٹ کے زپ کھول کر بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور بلا کراہت ادا ہوگی، اس میں حرج نہیں ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت بھول گئے، کچھ سورت پڑی اور بھول گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ نمبر ایک پہلو اس کا اس اعتبار سے کہ کیا مقتدی میں سے کوئی لقمہ دے سکتا ہے امام کو فرض نماز میں؟ جی ہاں، مقتدی میں سے کوئی لقمہ بھی دے سکتا ہے. دوسرا پہلو یہ کہ اگر امام صاحب چھوٹی 3 آیات کی مقدار تلاوت کر چکے ہیں، اس کے بعد بھولے ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور اگر اتنی تلاوت نہیں کی تو کسی اور کوئی اور اگر انہیں سورت یاد آ جاتی ہے تو وہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا جو پہلے آیات پڑھی ہیں اگر انہی کا تکرار کر لیتے ہیں تو بھی جو سورت ملانے کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. ہاں البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر امام صاحب نے نئی کسی اور جگہ سے پڑھنے میں یا اس جگہ کے ہی جو ہے وہ آگے سوچنے میں کہ اس سے آگے جو میں مقام بھول گیا ہوں وہ کیا ہے، انہوں نے تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ کر دیا، خاموش رہ گئے، اگر بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے امام صاحب جو ہے وہ بھولے اور فوری طور پہ انہوں نے یا تو انہی آیات کو ریپیٹ کر لیا اور رکوع میں چلے گئے، یا بھولے اور پہلے تین آیت کی مقدار پڑھ چکے تھے اور پھر ڈائریکٹ ہی رکوع میں چلے گئے، یا بھولے اور اتنا وقفہ دیے بغیر تین بار سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مقدار وقفہ دیے بغیر وہ کسی اور صورت کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، کوئی اور صورت پڑھنا شروع کر دی، تو ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی اور سجدہ صحو بھی لازم نہیں ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں بچوں کے ماموں کے ساتھ چلتے کاروبار میں رقم انویسٹ کرنے کا شرعی طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شرعی طور پر انویسٹمنٹ کے دو طریقے موجود ہیں، ابتدائی ہیں طور پر جسے پارٹنرشپ کے طور پر آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ، ایک شرکت کہلاتی ہے اور ایک مداربت کہلاتی ہے۔ شرکت میں دونوں افراد کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور دونوں کام کرتے ہیں، یا بسا اوقات ایک کام کرتا ہے اور فقط جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ ہوتی دونوں کی۔ اس میں نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں طے کر سکتے ہیں، البتہ نقصان اگر ہوگا کاروبار میں تو یہ انڈرسٹوڈ طور پر پہلے سے ہی آپس میں طے ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے کیپیٹل کے اعتبار سے ہوگا، یہ شرکت کہلاتی ہے۔ اب اگر اس میں ایک شخص نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کا نفع وہ اس کے کیپیٹل سے، کیپیٹل کے تناسب سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت جو ہم نے بیان کی مداربت، فرسٹ شرکت کہلاتی ہے، سیکنڈ مداربت کہلاتی ہے۔ اس میں پیسہ ایک کا ہوتا ہے، کام دوسرے کا ہوتا ہے۔ جو جس کا پیسہ ہوتا ہے اسے ہم سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جو کام کرتا ہے وہ ورکنگ پارٹنر کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ پیسے دے کر کہا کہ اس سے تم فلاں کاروبار جو ہے وہ کرو، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ مداربت کا کہلاتا ہے۔ اس میں بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ نفع طے کیا جاتا ہے، البتہ اس میں جب نقصان ہوتا ہے تو ابتداءً تو اس نقصان کو نفع میں سے پورا کیا جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان اس قدر بڑھ گیا کہ وہ کیپیٹل کی طرف آیا، تو اب اگر ورکنگ پارٹنر کی غفلت اور کوتاہی نہیں ہے تو پھر وہ کیپیٹل کی طرف آنے والا نقصان جو ہے وہ انویسٹر کو، سلیپنگ پارٹنر کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، وہ ورکنگ پارٹنر پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس میسج کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نماز اوابین کے نوافل کا طریقہ بتا دیں۔ نماز اوابین 6 رکعت ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 رکعت ہیں، اس سے زیادہ کی بھی روایات موجود ہیں، 20 رکعت کی بھی روایات موجود ہیں، لیکن عموماً ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں وہ 2 رکعت اور 6 رکعت بیان کی جاتی ہیں۔ نماز مغرب کے فرض ہیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اب اگر چاہیں تو اس کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز اوابین ادا کر لیجیے، یا اگر نماز مغرب کے فرضوں کے بعد بھی آپ نے 6 رکعت جو ہے وہ پڑھ لی بغیر نیت کیے کہ یہ سنت ہے یا یہ نفل ہے یا اوابین ہے، تو بھی یہ 6 رکعت اوابین ہو جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، جی کال کیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال آج یہ ہے، میں ایک دکاندار ہوں، مسجد کے ساتھ میں دکان ہے، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز بھی پڑھتا رہوں، جو مسجد کے لین دین تنخواہ وغیرہ حساب کتاب ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، اور جو مسجد کا فنڈ ہوتا ہے تنخواہ سے جو بجٹ سے جو کلیکٹ کرتے ہیں، اور جو جمعے کا فنڈ ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، میں لے آتا ہوں اور اپنی شاپ میں ڈال دیتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے مسجد کا بل بھرنا ہو یہ تنخواہ وغیرہ دیں گے تو میں اپنی شاپ سے نکال کے دے دیتا ہوں، کیا یہ میرا کرنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی مزید کال
سوال ہے میرا کہ میں نے نماز کی جو نیت ہے نا جو صحیح، اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ جیسے کہ فرض پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم نے نیت پوچھنی ہے، نیت کیا پڑھ کرنی ہے؟
جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
محمد ارسلان عطاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. دارالفتا اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اگر اسلامی بھائی پر غسل فرض تھا اور کلی کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو مکمل دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا یا صرف کلی کرنی ہوگی؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے.
جی پہلا سوال یہ ہے کہ دکاندار اگر مسجد کمیٹی کا کوئی ممبر ہو یا ممبر نہ بھی ہو اور اس کے پاس مسجد کا چندہ رکھوایا جاتا ہے, وہ جیسا کہ ان کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حساب کتاب تو لکھ لیتے ہوں گے کہ مسجد کے اتنے پیسے ہیں, لیکن اسے لا کر اپنے غلے میں ہی ڈال دیتے ہیں اور اسے استعمال کر لیتے ہیں, اور جب مسجد کو ضرورت ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی نہیں, ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. مسجد کے چندے کی رقم آپ کے پاس امانت ہے, اسے یوں بطور قرض استعمال نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ اس رقم کو یوں اپنے گلے میں ملا کر رکھ کر استعمال کرنا یہ درست نہیں. ہاں اگر آپ الگ کوئی سی لاکر میں باکس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں سنبھال کر, جو بھی اس کی حفاظت کے تمام تقاضے ہیں وہ پورے کریں, اور جب بھی ضرورت ہو تو اسی لاکر باکس میں سے آپ نکال کر دے دیں, تو اس کی تو اجازت ہے, لیکن یوں اپنے غلے میں ملا دینا اور اس کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں پر یہ خیال پیدا ہو کہ بینک بھی تو اسی طرح کرتا ہے کہ اگر بینک کا آپ کا اکاؤنٹ اگر آپ کا موجود ہو یا مسجد کا اکاؤنٹ موجود ہو تو آپ اس میں پیسے لے آ کے رکھ دیں گے, تو بینک کون سا ان پیسوں کو اسی طور کے اوپر جو ہے وہ الگ کر کے رکھے گا, بینک بھی اس کو اپنے سارے پیسوں میں ملا لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو یوں استعمال کرتا ہے. جب بھی کوئی شخص بینک اکاؤنٹ ہولڈر جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے مانگنے کے اوپر چیک بک کے ذریعے اس کو ادا کر دیتا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے کہ بینک میں رکھوانا حفاظت کی غرض سے بھی ہوتا ہے, دراصل حفاظت کی غرض سے تھا, بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر بینک کے استعمال کر لینے کی وجہ سے اسے شرعی قرض دیا گیا اور وہاں پر بینک میں رکھوانے کا عرف ہے, تو یوں اس اعتبار سے مسجد کا پیسہ بینک کے پاس رکھوانے میں جو قرض کا معنی پایا جا رہا ہے وہ عرف کی وجہ سے جائز ہے, جبکہ عام کسی فرد کو یوں مسجد کا پیسہ دے دینا بطور قرض کے وہ استعمال کر لے اور جب ہم مانگیں گے وہ دے دیں گے, عرف نہ ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. اگر اب تک ایسا کیا ہے تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور بہرحال آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں, اور ابھی بھی جو پیسہ آپ کی طرف مسجد کا نکلتا ہے فوری طور پہ اسے الگ کر کے جو بھی مسجد کی انتظامیہ متولی ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیجئے. دوسرا سوال جو ہے وہ نماز کی نیت سے متعلق ہے کہ نماز کی نیت جو ہے وہ کیسے کی جائے. نیت کے حوالے سے بعض لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ کبھی اگر بڑی راتوں میں کوئی نمازیں آتی ہیں, نفل نمازیں ہوتی ہیں, تو ان کے عموماً کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ نیت بتا دیں اس کی نیت کیسے کریں گے, یا اور بہت سارے مقامات پر بھی ان کو کنفیوژن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو نیت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے, لیکن اگر کسی نے زبان سے نیت نہ کہی, دل میں اس کا ارادہ ہے کہ میں سنت فجر پڑھ رہا ہوں, میں دو رکعت نماز فجر کے پڑھ رہا ہوں, یہ دل میں ارادہ ہونا ہی کافی ہے, اب اس نے فقط یہ دل میں نیت ہے اور اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی, کہ نیت جو کہ شرط نماز ہے وہ پائی گئی. لوگ زبان سے کہنے میں جو ہے کا جو ہے وہ عموماً طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو اس میں جو عموماً ہمارے ہاں کہی جاتی ہے نیت, کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر, یوں نیت کی جاتی ہے, تو یوں بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ نہ بھی کہا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, یہ الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں, اگر اس نے فقط یہ کہہ دیا کہ دو رکعت نماز فجر فرض کی نیت کرتا ہوں تو بھی جو ہے وہ کافی ہے, دو رکعت نماز فجر سنت کی نیت کرتا ہوں تو یہ بھی کافی ہے. سنت بھی کہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, فرض جب پڑھے گا مطلق دو رکعت نماز کی نیت باندھے گا تو اس سے جو ہے وہ اس کی نفل نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی, لیکن جب فرض پڑھنا ہے تو پھر بہرحال فرض کی نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا, اور وہی ہماری بات ذہن میں یاد رہے کہ دل میں نیت در حقیقت ضروری ہے. تیسرا سوال ہمارا کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا اور وہ غسل جب اس نے فرض ادا کیا تو وہ چونکہ وضو غسل کے تین فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر پانی بہانا، اب وہ کلی کرنا بھول گیا تو اب بعد میں یاد آیا تو کیا کرے؟ تو بعد میں یاد آنے پر وہ شخص فقط کلی کر لے، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فجر اور عصر کی اذان اور جماعت کے دوران وقت میں قضا عمری پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی جب اذان ہو گئی، بلکہ اذان نہ بھی ہوئی، اذان بسا اوقات وقت شروع ہونے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن فجر کا اگر وقت شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اب آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں۔ یوں ہی عصر کی اذان ہو گئی یا وقت شروع ہو گیا، جب تک آپ نے عصر کے فرض نہیں پڑھے، اس سے پہلے پہلے آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قضاء عمری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو عصر سے پہلے تو آپ کو حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز قضا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت میں مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں اور ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے، اذان ہو چکی ہے، تو اب آپ قضاء عمری پڑھیں گے، تو چونکہ یہ نفل کے لیے مکروہ وقت ہے، جب نفل کے لیے مکروہ وقت ہے تو ممکن ہے کہ کوئی آپ کو ٹوک دے کہ بھئی آپ نفل نماز اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو فقط سنت فجر کی اجازت ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں اپنی قضاء عمری ادا کر رہا ہوں۔ اور قضاء نماز چونکہ انسان جب ادا کرتا ہے غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، اور وہ گناہ کا کام ہے، تو اس گناہ کے کام کو دوبارہ ظاہر کرنا کہ میں یہ گناہ کا کام ہوا تھا اور میں اس کی تلافی کرنے جا رہا ہوں، تو یہ گناہ کا اظہار کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا وہ اوقات جن کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے، ان اوقات میں جب آپ نماز قضاء عمری کی ادائیگی کریں تو وہ پبلک کے سامنے نہ کریں۔ ہاں اگر گھر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ چلیں ابھی مسجد میں جو ہے وہ 25-30 منٹ باقی ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، میں سنت فجر جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں 15 منٹ قضاء عمری گھر میں پڑھ لیتا ہوں، پھر مسجد میں چلے جاؤں گا اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا بر وقت، تو ٹھیک ہے، ایسا جو ہے وہ شخص کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، آدھی رات کو اٹھ کر عشاء اور تہجد دونوں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عشاء تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے سونا ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ جی کال کیجیے۔
سب میں محمد فراز حالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، اس میں مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے۔ اب مدرسے کی انتظامیہ کا یہ رول ہے کہ جو استاد مہینے میں دو چھٹیاں کرے وہ اس پر معاف ہے، اور اس سے زیادہ کرے گا تو اس کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جو دو دن کی میں چھٹی کروں اور اس کی تنخواہ بھی مجھے ملتی ہے، تو وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور مدرسے انتظامیہ کا یہ رول کس طرح سے، صحیح ہے یا اس میں شرعی کوئی ممانعت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے مدرسے میں زکات کے پیسے دینا کیسا ہے جس میں کوئی رہائشی بچہ بھی نہیں ہے، یعنی طالب علم رہائشی نہیں ہے، اور جو بھی پیسے ملتے ہیں وہ صرف اساتذہ کی تنخواہ میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں زکات کے پیسے دینا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔
جی، پہلا سوال ہمارا کہ مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے سائل محترم دیتے ہیں، تو مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے یہ ہے کہ دو دن کی چھٹیاں آپ کو پر منتھ ہر ماہ الاؤ ہیں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو کٹوتی نہیں ہوگی، دو دن سے زائد اگر کریں گے تو کٹوتی ہوگی، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، عرفاً جو ہے وہ اس طرح کی چھٹیاں دی جاتی ہیں جن پر کٹوتی نہیں ہوتی، بعض جگہ ایک دن، بعض جگہ ڈیڑھ دن، بعض جگہ دو دن، تو اس علاقے کے عرف کے مطابق اگر کوئی اس طرح کی چھٹیاں معروف ہیں تو دینے میں حرج نہیں ہے، اور بسا اوقات اس کا لیو ان کیش بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ چھٹی نہیں کریں گے تو مدرسہ انتظامیہ یا جو بھی ادارہ ہے وہ آپ کو ان دو دنوں کی ایکسٹرا جو ہے وہ سیلری دے گی، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ استاد کو چاہیے کہ بلا وجہ چھٹی نہ کرے، کہ معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے پیچھے بچوں کی تعلیم میں حرج واقع ہوگا تو تعلیم کے حرج سے بچانے کے لیے چھٹیوں سے بچنا بہتر ہے، یہ استاد کی جانب سے بچوں کے لیے خیر خواہی ہوگی۔ انہی کے سوال کا دوسرا جز تھا کہ ایسے مدرسے میں زکوٰۃ دینا جس میں کوئی بھی طالب علم رہائشی نہ ہو، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ فقط اساتذہ کی تنخواہوں میں ادا کیا جاتا ہو، کیسا ہے؟ اصل مصرف کے اعتبار سے تو مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے بعد در حقیقت اولاً اسے اصل مصرف یعنی شرعی فقیر کو دیا جاتا ہے، اور شرعی فقیر سے ہیلا کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح شرعی فقیر سے ہیلا کرنے کے بعد وہ پیسہ رہائشی مدرسے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طرح وہ پیسہ غیر رہائشی مدرسے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ضروری یہ بات ہے کہ وہ مدرسہ انتظامیہ زکوٰۃ کے شرعی مسائل جانتی ہو، ہیلہ شرعی کے مسائل جانتی ہو، اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کا استعمال کرتی ہو۔ اگر کوئی ناواقفی کی بنیاد پر فقط لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ استاد کی تنخواہ میں بغیر ہیلہ شرعی کے ادا کر دیتا ہے تو گناہگار ہے، اور اس طرح زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو ہیلہ شرعی کے جو تقاضے ہیں وہ جاننا اور ان پر عمل کرنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جی مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ ایک بزرگ ہمارے وہ جماعت جب کرواتے ہیں ان کا سیدھا پاؤں جو ہے نا صحیح بیٹھنے نہیں ہوتا، وہ سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا نماز ان کے پیچھے پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟
جی مزید کال۔
حضور والا یہ بتائیے گا کہ دستانے پہن کے نماز پڑھنا درست ہوگی یا نہیں؟ بعض لوگ کہنے کے درست نہیں ہے۔
جی نماز کوئی شخص پڑھاتا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، اب یہ سوال تھوڑا سا جو ہے وہ واضح نہیں ہے، سیدھا پاؤں قعدے میں کھڑا کرتے ہیں یا کس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، سجدے کے اندر بھی وہ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں آیا مجھے اس حوالے سے۔ بہرحال اگر وہ شخص جو ہے وہ قعدے کے اندر کہ دو زانوں قعدہ جو ہے وہ بیٹھ کر کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اب اس کے پاؤں میں کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع سجدہ تمام تو درست طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور سجدے کے اندر بھی وہ پیر کی انگلیاں جو ہے وہ موڑ کر لگا لیتا ہے، کم از کم جو ہے وہ ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض اور اکثر یعنی تین تین کا لگانا جو ہے وہ واجب ہے، تو اگر وہ اس واجب پر بھی عمل کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ قعدے کے اندر اپنا ایک پاؤں کھڑا کر کر اور ایک پاؤں بچھا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سے، تو قعدے کے اندر ایک پاؤں کھڑا کر کے ہی، لیکن وہ پاؤں سے مراد پنجا کھڑا کر کے ہوتا ہے، اور شاید ان کی مراد جو ہے وہ پورا پاؤں گھٹنے سمیت جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے، تو اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص موجود ہے جس میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں اور وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہمارا، کیا دستانے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں دستانے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ کچھ مزید ہم جو ہے وہ سوالات میسج سے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں نفل بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ فرض نماز میں نفل سے مراد شاید یہ ہے کہ جو پنجگانہ فرض نمازیں ہیں ان میں جو نوافل ہوتے ہیں، چار رکعت فرض کے بعد دو سنت دو نفل ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ وتر کے بعد کے دو نفل ہوتے ہیں، شاید یہ مراد ہے، فرض میں نفل سے مراد یہی ہو سکتا ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر بلا عذر شرعی پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ اگر بلا عذر شرعی کوئی بیٹھ کر نماز نفل ادا کرے گا تو ثواب آدھا ملے گا، جبکہ عذر شرعی کی بنیاد پر اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو امید ہے کہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ نماز عشاء کے آخر کے جو دو نفل ہیں اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، حالانکہ یہ بھی بیٹھ کر پڑھنا افضل نہیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے، اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس سے آدھا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ عمل مبارک منقول ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں علماء نے وضاحت فرمائی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، آپ کے لیے خاص تھا، بقیہ کے لیے اس کا حکم وہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وضو کے لیے ہر دفعہ غسل خانے میں جانا لازمی ہے، اور جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کیا پانچ دفعہ ہی جانا ضروری ہے؟ वजू के लिए तो गुसल खाने में जाना जरूरी नहीं है, वजू खाने पर जाएंगे या वॉश बेसन पर जाएंगे या किसी नलके पर जाएंगे आप। अब अगर आपका वजू करने की जगह गुसल खाने में ही है तो आपको शायद जो है वो जाना पड़े वहीं पर ही बार बार वजू करने के लिए। अलबत्ता जब गुसल खाना है वहां पर आप जो है वो वजू करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर गुसल खाने में वजू करते हुए आप दुआ बिस्मिल्लाह ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, ये चीजें बाहर से पढ़कर जाइए अंदर और वापस बाहर आकर पढ़िए। एक सवाल ये है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना कैसा, और कुर्सी पर कयाम और रुकू खड़ा होकर करे और बाकी नमाज कुर्सी पर बैठकर, तो ये कैसा है? नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ने की इजाजत उस शख्स को है कि जो शख्स जमीन पर सजदा करने पर भी कादिर नहीं है और जमीन से बुलंद 12 उंगल की किसी चीज पर भी सजदा करने पर कादिर नहीं है। तो ऐसे शख्स को इजाजत है कि वो जमीन पे भी बैठ के नहीं पढ़ सकता, घुटने फोल्ड करने का मसला है, तो फिर वो कुर्सी पर भी बैठकर नमाज अदा कर सकता है। और जिस शख्स को उजुर की बुनियाद पर, जो उजुर हमने बयान किया, और उस उजुर की बुनियाद पर वो जमीन पर भी सजदा नहीं कर सकता और जमीन से बुलंद 12 उंगल की किसी चीज पर भी सजदा नहीं कर सकता, अब उसके लिए क्या हुक्म है कि सजदे हकीकी उसे मुआफ हो गया, सजदे का इशारा करे। सजदे का इशारा गर्दन से किया जाता है, कमर उसमें नहीं झुकाई जाती, पीठ उसमें नहीं झुकाई जाती। और जिस शख्स के लिए सजदे हकीकी मुआफ हो जाए उससे कयाम भी साकित हो जाता है, कयाम फर्ज है नमाज का लेकिन वो साकित हो जाता है, अब उसे इजाजत है कि वो बैठकर नमाज अदा करे और रुकू भी जो है वो इशारे से करे। रुकू और सजदे दोनों का इशारा अपनी गर्दन से ही करेगा, लेकिन रुकू के मुकाबले में सजदे का इशारा थोड़ा ज्यादा सर को झुका कर करेगा। मिसाल के तौर पर रुकू यूं किया तो सजदा जो है वो यूं करेगा, तो यूं थोड़ा सा फर्क रखना इनमें जरूरी है। अगर सजदे का इशारा जो है वो रुकू के इशारे के बराबर हुआ या उससे कम हुआ तो सजदा अदा नहीं होगा, और सजदा नमाज का फर्ज है, जब सजदा अदा नहीं होगा तो नमाज भी अदा नहीं होगी। तो लिहाजा जो लोग सजदा हकीकी पर कादिर नहीं है, ना डायरेक्ट जमीन पर करने पर, ना जमीन से बुलंद 12 उंगल के आगे कोई सख्त चीज रखकर उस पर सजदा करने पर कादिर नहीं है, तो अव्वलन तो वो कोशिश ये करें कि कुर्सी के बजाय जमीन पर बैठकर नमाज अदा करें कि ये अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिर होना इस तरह आजजी और इंकिसारी के ज्यादा करीब। लेकिन अगर वाकई जमीन पर बैठने भी उन्हें प्रॉब्लम है तो फिर वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हैं, और इस सूरत के अंदर उनको कयाम और रुकू के लिए खड़ा होना ये जरूरी नहीं है, बल्कि बैठकर ही अदा करें, यही ज्यादा बेहतर है। एक सवाल यह है कि नमाज जुमा की नीयत क्या की जाएगी? नमाज जुमा की नीयत भी यूं ही होगी कि फर्ज की जब आप उसकी नीयत करेंगे तो 2 रकात नमाज जुमा फर्ज, और अगर सुन्नत और नफिल जो जुमे की होती है उसमें बाज लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जुमे की सुनन और नवाफिल में कौन सी नीयत करें, जोहर की या जुमे की? जी नहीं, जोहर की नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर भी आप नीयत जुमे की ही करेंगे। एक और मैसेज है हमारे पास कि फजर की नमाज कजा हो गई तो सिर्फ नमाज पढ़ना होगा या सुन्नत भी? अगर आप उसी दिन जिस दिन नमाज फजर कजा हुई है जहवा कुबरा, जिसे अवाम जवाल का वक्त कहते हैं, उससे पहले पहले अदा कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि सुन्नत भी अदा कीजिए और फर्ज भी अदा कीजिए। लेकिन अगर ये वो टाइम गुजर गया और उसके बाद कभी जाके अदा करते हैं तो फिर फकत फर्ज की कजा होगी। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल सीजिए।
ये जो असर की सुनते हैं, असर की सुनते पढ़ते हैं जब पूरी पढ़नी है तभी चलने का, दूसरे जब पहला अक्ता ही हाथ में बैठना है तो एंड पे है जो जब शुरू करनी है तीसरी रकत सुबहाना कल से शुरू करनी है। और जो ये मस्जिद के अंदर पिलर होते हैं, दो पिलरों के दरमियान साफ बनाने का क्या हुक्म है? हाँ, अगर जो कोई उसकी नमाज पढ़ता है जमात के साथ तो उसकी नमाज हो देगी के लिए।
जी मजीद कॉल।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, मोटी जराबें या मोजे वगैरह पहने हो तो उसके ऊपर से मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं? शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी मजीद कॉल।
जी मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अपनी कजा नमाज कजा उम्र पर आए पिछले 5-10 सालों की तो उसी दौरान उसी की हुई आज की या कल की नमाज कजा हुई, क्या उसमें भी वो कसर करेगा, यानी उसमें जो कमी होती है सुभान रब्बिल अज़ीम वगैरह की कमी वो करेगा? जवाब इरशाद फरमाए।
جی پہلا سوال یہ کہ عصر کی جو نماز کی سنتیں ہیں سنت غیر موقعہ ہیں تو سنت غیر موقعہ کی تیسری رکعت میں کیا شروع میں ثنا پڑھیں گے؟ جی ہاں سنت غیر موقعہ یا جو نوافل ہیں جب آپ چار رکعتی سنت غیر موقعہ یا نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں دوسری رکعت پہ جب آپ قعدہ کرتے ہیں تو التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری کی ابتدا آپ ثنا سے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ ثنا پڑھنا بھول گیا یا درود ابراہیمی پڑھنا بھول گیا دعائے معصورہ پڑھنا بھول گیا تو بھی اس کی یہ سنت ادا ہو جائیں گی, سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. آپ انہی کا دوسرا سوال تھا کہ دو ستونوں کے درمیان صف قائم کرنا کیسا ہے؟ دو ستونوں کے درمیان صف قائم کرنا مکروہ ہے, ہاں اگر جگہ بالکل بھی نہ ہو تو پھر مجبوراً تو قائم کی جا سکتی ہے, مسجد فل بھر گئی ہے, جیسے بس اوقات جمعہ یا عیدین میں بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو قائم کی جا سکتی ہے, لیکن عام حالت کے اندر دو ستونوں کے درمیان صف قائم کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے قائم کر لی تو بہرحال اس کی نماز ادا ہو جائے گی, وہ نماز واجب الادا نہیں ہوگی. کہ یہ نماز کا مکروہ نہیں بلکہ یہ صف کے مکروہات میں سے ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ موٹی جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ مسح جو ہے وہ چمڑے کے موضوع پر ہوتا ہے یا ریگزین کے موضوع پر, یا چمڑے اور ریگزین ٹائپ کی کوئی چیز ہو اس پر ہوتا ہے. کپڑے کے یا سوتی کے جو موزے ہوتے ہیں یہ چاہے کتنے ہی موٹے کیوں نہ ہوں ان کے اوپر مسح درست نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں, ریگزین کے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اگرچہ ہلکے ہوں, بہت زیادہ موٹی لیدر نہ ہو, بہت زیادہ موٹا ریگزین نہ ہو, تو بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہمارا کہ کوئی شخص قضاء عمری ادا کر رہا ہے اور وہ اس میں بیان کردہ تخفیف پر عمل کرتے ہوئے تخفیف کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے کہ جو اس کی رکوع سجود کی تسبیحات ہیں وہ تین تین کے بجائے ایک ایک پڑھنے پر اکتفا کر رہا ہے, تیسری چوتھی رکعت کے اندر وہ آخری دو رکعتوں کے اندر تیسری چوتھی رکعت کے اندر وہ فقط سبحان اللہ کہنے پر اکتفا, اسی دوران اگر اس کی جو اپنی عام روٹین کی نماز ہے ان میں سے کوئی قضا ہو گئے تو کیا اس میں بھی وہ تخفیف کر سکتا ہے؟ جی ہاں اس میں بھی وہ تخفیف تو کر سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پورا پڑھ لے, کیونکہ تخفیف کی وجہ سے نماز میں کمی فرائض واجبات کے اعتبار سے جو ہے وہ نہیں ہوتی, بلکہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تخفیف کے اندر پورے کرنا ضروری ہی ہیں. تو لہٰذا اگر اس نے اس کے مطابق بھی پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی. ہاں بہتر یہ ہے کہ جو عام نماز جو ہے وہ شخص کی قضا ہوئی ہے اسے ایک تو قضاء عمری میں نہ ہی ڈالے تو بہتر ہے, بہتر یہی ہے کہ اس کو ادا کر لے تاکہ وہ اس کا جو پیچھے قضاء عمری کا پورا حساب کتاب وہ کاؤنٹ کرتا چلا آ رہا ہے وہ بھی چلتا رہے اور یہ نمازیں مزید اس کے اوپر اوور بڈن جو ہے وہ نہ ہوتی چلی جائیں, تو ان نمازوں کو بھی ہاتھوں ہاتھ ادا کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آئندہ سلسلے کے اندر انشاءاللہ آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہے.